الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے صحیح سے نہیں ہوئی، اس قرآن کریم کی آیت اسی سے تو ناک ٹکراتی ہے، اس لیے چار نیچے رہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قریش کے ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو قریش نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو مال کی کیا ضرورت ہے، اگر وہ دنیا کا خالق و مالک ہے تو اس کو زکوٰۃ کی ضرورت کیا ہے. تو وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، کیونکہ اللہ طلب کرتا ہے اور ہم طلب نہیں کرتے کسی سے. تو اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جواب دیا کہ جو ہم نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے اس کا اجر بھی تمہیں ملے گا اگر تم اس کو ادا کرو گے. کیونکہ آج کل جو حالات ہیں، ہم اس کے اندر اپنی مرضیات سے منتخب کرتے ہیں چیزیں اسلام کی، کچھ چیزیں ادھر سے منتخب کی، کچھ چیزیں ادھر سے، کچھ چیزیں ادھر سے، کچھ چیزیں جہاں سے اچھی ملی وہاں سے لے لی، اور کچھ چیزیں دوسری جگہ سے اچھی ملی وہاں سے لے لی، کچھ چیزیں کہیں تیسری جگہ سے اچھی ملی وہاں سے لے لی. عمل جو ہے انسان کا، اس کو مرکب بنا دیا. کہتے ہیں نا، سالن چاول کے اندر دال بھی ڈال دی، سالن بھی ڈال دیا، گوشت بھی، وہ سبزی بھی ڈال دی، اب اس کا ایک وہ بن گیا، وہ بنا کر کے کھا رہے. تو اسلام نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کا ہر حکم اپنی جگہ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم تمہاری طرف متوجہ ہو تو کامیابی تمہاری اس میں ہے کہ اسی وقت اس حکم پر عمل کرنا شروع کر دو. مثلا رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ روزے فرض فرما دیتے، فرمایا دیکھو اس وقت تمہارے لیے روزہ رکھنا فرض ہے. حکم متوجہ ہوا تو بندے کو حکم دیا گیا کہ تم اس جس چیز کی طرف تمہیں توجہ دلائی جا رہی ہے تم اس کی طرف متوجہ ہو. اسی طرح نماز ہے، نماز کا حکم دیا گیا تو میں جس وقت اللہ تعالی حکم دے نماز کا، جو پانچ وقت کی نماز فرض ہے، میں اسی وقت ان احکامات کو اس حکم کی طرف متوجہ ہو جاؤں. لیکن آج ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، مجھے بات اس پر کرنی ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو ہمیں جس وقت جو عمل اچھا لگتا ہے، مرضی کے مطابق لگتا ہے، ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف توجہ ہماری دیر سے جاتی ہے. دیر سے جاتی ہے یا جاتی نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو، جب ہمارا حکم تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس حکم کی طرف توجہ کرنا، اس سے استغنا یا گردن کا موڑ لینا، فرمایا یہ کام مت کرنا، کیونکہ قرآن میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے بہترین جماعت وہ ہے جو امر بھی معروف کرتی ہے اور نہیں عن المنکر کرتی ہے. امر بھی معروف کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتی ہے. جو بے رغبت ہیں، جن کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ابھی اس درجے میں پیدا نہیں ہوئی کہ جس درجے میں وہ محبت ہونی چاہیے تھی، اس کی طرف وہ بلاتے ہیں. وَتَنْحَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ، فرمایا اب وہ جب اس طرف آ گئے تو اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی جو اغلاط ہیں، غلطیاں ہیں دین کے معاملے میں، ان غلطیوں پر ان کو ٹوکو فوراً. اور آج اس چیز سے امت بے اعتنائی برت رہی ہے. ہم امر بالمعروف سے کہتے ہیں آ جاؤ بھائی نماز کے لیے، آ جاؤ مسجد کے اندر آ کر کے کچھ دین کی باتیں سن لو، امر بالمعروف تو کر رہے ہیں لیکن نہیں عن المنکر کا شعبہ ہم نے بند کر دیا. کیوں؟ امر بالمعروف کرنے میں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں، عمرہ ادا کرنے میں، اس کے اندر لذت ملتی ہے، انسان کا دل اندر سے خوش ہوتا ہے. لیکن وہ تنہون عن المنکر، فرمایا جب تم گناہوں سے روکو گے تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں دونوں لذتیں ساتھ لے کر چلوں، نماز بھی پڑھوں اور ٹی وی بھی دیکھوں، نماز بھی پڑھوں اور بد نظری بھی کروں. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں. نماز پڑھے گا، بد نظری کرے گا، نماز کا نور ضائع ہو گیا، نماز کا نور ضائع ہو گیا. اسی طرح روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے اندر غیبت شروع کر دی کسی مسلمان کی، اب کیا ہے؟ اس کا روزہ قبول نہیں ہے اللہ کی. اسی طریقے سے دوسری عبادات ہیں کہ آدمی ان عبادات کو کرنے کے بعد، مثلا ایک آدمی اچھا کھانا کھائے، بہترین کھانا اس نے کھایا، کھانے کے بعد اس نے تھوڑا سا زہر بھی زبان پر رکھ لیا، کیوں؟ کوئی کہتا ہے میں اس کا عادی ہوں. تو کوئی بھی عقل مند انسان اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا تو کہ تم اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھاؤ اور اس کے بعد زہر کھاؤ، بلکہ یہ کہے گا ادنا کھانا کھاؤ لیکن زہر مت کھاؤ، تمہاری صحت اپنی جگہ مضبوط اور قائم رہے گی. تو جب ہماری اپنی عملی زندگی کے اندر نہیں عن المنکر آتا ہے، دوسروں کو دعوت دینا یہ بھی ایک اچھا کام ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہمارے خلاف طبع، ہماری طبیعت کے خلاف کوئی کام ایسا سامنے آ گیا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو بہت بڑا بار ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، لہذا ہم اس کو کیوں اٹھائیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. جب تک انسان نہیں عن المنکر کے اوپر قائم نہیں ہو جاتا تو امر بالمعروف بھی اس کا قابل قبول نہیں اللہ کی. یعنی امن سکون اور چین چاہتے ہیں، ہر انسان چین اور سکون کی زندگی چاہتا ہے، یہی بات ہے نا کہ انسان چاہتا ہے کہ زندگی میری چین اور سکون کے ساتھ گزرے. تو اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو اور تمہارے ذمے ہم نے دو کام لگائے، ایک امر بالمعروف، ایک نہیں عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بھی بلاؤ اور برائیوں سے روکو بھی. روکنا بھی ہے اور رکنا بھی ہے، روکنا بھی ہے اور رکنا بھی ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے جو بات ہم نے سنی بس وہ ہم نے دوسرے کو سنانی ہے، اسی الفاظ کے اندر سنانی ہے. پہلے کیا ہے قرآن کے اندر؟ سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتے ہیں فما قو انفسکم واہلیکم نارا، دیکھو پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں یا نہیں، ہمیں دوسروں کی فکر ہوتی ہے کہ یہ جہنم میں نہ چلا جائے، یہ جہنم کے اندر چلا گیا، سوال ہم سے ہوگا. اس طالب علم کو کہو آنکھ کھولو، صوفی صاحب اوپر دیکھو. ہم کیا چاہتے کہ بھائی ہم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کریں، لیکن جب تک نہیں عن المنکر کے اوپر ہم خود عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک نہیں عن المنکر کی دعوت خالی قولی رہ جائے گی، فعلی نہیں رہے گی. مثلاً ایک انسان ہے، ہزاروں انسان کے اندر خرابیاں ہیں، عجب ہے، کبر ہے، غصہ ہے. کبر کی نشانی کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا، فوراً غصہ ہو گیا، تم نے ہمارے بارے میں اس طرح کیوں کہا؟ تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات پر غور کرے کہ میری ذات ہے کیا، میں کیا چیز ہوں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں بار بار فرما رہے ہیں خلقکم من تراب، خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے بنایا ہے. لیکن انسان مٹی سے بننے کے بعد اچھا کپڑا، اچھا لباس اللہ تعالی نے عطا فرمایا، تو اب وہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ سارے احکامات میرے ہاتھ میں آ گئے. سارے احکامات ہاتھ میں نہیں آئے، لہذا اگر عجب ہے، کبر ہے، غصہ ہے، بدنظری کی عادت ہے، تو یہ چھوٹے گی آہستہ آہستہ. اور اس کے لیے لازمی ہے کہ جب گاڑی چلتی ہے تو اس کے لیے ڈرائیور لازمی ہوتا ہے. اگر ڈرائیور نہ ہو تو گاڑی کہیں اگر خدا نخواستہ گیئر میں ہے اور ہینڈ بریک نہیں لگائے گی تو وہ گاڑی کہیں نہ کہیں جا کر کسی کو نقصان ضرور پہنچائے گی. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے اوپر ایک ڈرائیور یعنی ایک شیخ رکھو، وہ جب دیکھے گا کہ یہ حد سے بڑھ رہا ہے پھر وہ بریک کے اوپر پاؤں رکھے گا. اور فرمایا کہ اس کو یہ مت سمجھو کہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، فرمایا تمہارے فائدے کے لیے وہ کر رہا ہے، فائدے کے لیے کر رہا ہے. لہذا آج اس چیز کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیمانہ دے دیا اچھائی اور برائی کا، فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. فرمایا ایمان کا سب سے اچھا اور مضبوط عمل یہ کہ جب تم کسی کو برائی کرتے ہوا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روک دو اس کو. لیکن اس زمانے کے اندر ہاتھ سے روکنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی خلیفہ نہیں ہے. تو فرمایا دوسرا درجہ ہے فبلسانی، اپنی زبان سے اس کو روکو، اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ دیکھو بھائی یہ کام غلط ہے، شریعت اور سنت کے خلاف ہے. لہذا جب شریعت اور سنت کے خلاف ہے تو لہذا ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ سامنے سے یہ جواب دے کہ ہماری قوم میں اور ہمارے محلے کے اندر یہ کام تو ہوتا ہے، بعض علاقے ایسے ہیں کہ ان کے ہاں اگر بھائی جو بچے اوپر کھیل رہے ہیں ان کو نیچے اتار دیں، تو بعض علاقوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ماں بہن بیٹی کو کسی نے دیکھ لیا تو کہتے ہیں ہم تو اس کو گولی مارے بغیر چھوڑیں گے نہیں اس کو، لیکن خود اہل خانہ وہ خود شرعی پردہ نہیں کرتے. یعنی بھائی ہے اپنی بھابھی سے پردہ نہیں کرے گا، وہ کہتے ہیں ایک ہی گھر کے اندر رہنا ہے، گھر ہمارا اتنا چھوٹا سا ہے اس میں ہم کس طرح رہیں. اس کا آسان طریقہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب گھر میں داخل ہو سلام کرو، اور گھر کی عورتوں کو یہ سمجھا دو کہ اگر تمہارا دیور، اگر وہ گھر آیا ہے اس نے سلام کیا، تو تم نے جو دوپٹہ اوڑا ہوا ہے اس دوپٹے کی چادر سے اپنا منہ چھپا لو، اور منہ دوسری طرف کر لو اس کو کہو آپ پیچھے سے گزر جائے بس. کیونکہ یہ سوال یہ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے کہ لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر، گھر ہمارا چھوٹا سا ہے، ہم تین چار بھائی ہیں، ہم کس طرح سے گزارا کریں گے؟ یہی طریقہ ہے گزارا کرنے کا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی پوری ہو گئی، سلام بھی کر لیا اس نے، سلام بھی ہو گیا، پردہ بھی ہو گیا. لیکن ہم لوگ اللہ والوں سے سیکھتے نہیں ہیں، بس جو ہمارے یہاں رواج ہے ہم رواج کے مطابق چلتے ہیں کہ اگر ہماری ماں بہن بیٹی کو کسی باہر کے آدمی نے دیکھا تو بھائی کوہرام مچ جاتا ہے، پورا خاندان جمع ہو جاتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دیکھنے کی، لیکن خود اپنے گھر کے اندر پردہ نہیں ہے. تو کیا حال ہوگا؟ باہر تو اتنی غیرت ہے، اندر اتنی سی بھی غیرت نہیں ہے. بےغیرت بن کر کے جو ہے بےغیرتی کے کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے غیرت عطا فرمائی ہے، اس غیرت کو استعمال کرو. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نمونہ بنا کر کے بھیجا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک چیز ہمیں سمجھائی کہ دیکھو کس طرح رہنا ہوتا. اس زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں نہیں تھیں، چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے، ایک کمرہ ہے، ایک اس کے اندر صحن ہے، بس کافی. تو اس زمانے میں بھی تو صحابہ پردہ کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ تو کس طرح کرتے ہوں گے؟ آج ہم یہ نہیں سوچتے، کیونکہ ہمارا نفس اندر سے تقاضا کیا کر رہا ہے کہ نہیں اس کام کو کرنا ہے. ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم تو مجبور ہیں، ہم تو عاجز ہیں. ایک انسان کو فالج بھی ہو جائے نا، اور اس کے سامنے کھانا لا کر کے رکھو اور کہو آج تجھے کوئی نہیں کھلائے گا، تو بھی وہ انسان حتی الامکان کوشش کرتا ہے کانپتے ہاتھوں سے کہ کسی طرح لقمہ میرے منہ تک پہنچ جائے. اگر ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو منہ نیچے کر دیتا ہے کہ لقمہ مجھ تک پہنچ جائے، کیونکہ پیٹ بھرنا ہے. اسی طرح اگر دین پر چلنا ہے تو کامل دین کے اوپر چلو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، بے اعتنائی نہ برتو، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ فرمائیں گے کہ جب تمہیں ہم نے منع کیا تھا کہ یہ کام مت کرو، تم نے کیوں کیے؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا ہم نے انبیاء نہیں بھیجے جنہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں سنایا؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ختم ہوا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں. فرمایا کیا علماء نے تمہیں قرآن پڑھ کر نہیں سنایا تھا؟ جو آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ضرور عمل کرتے، ہمیں معلوم ہوتا ہم ضرور عمل کرتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میری نشانیاں تمہارے سامنے نہیں آئی تھیں؟ کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پڑھ کر تمہیں نہیں سنایا تھا؟ سنایا تھا، لیکن ہم نے چوری کی. اسی لیے آج کل جو یہ کہ بھائی ہمارے بڑے، بھائی تم یہ بدعت کیوں کرتے ہو؟ کیا ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے آ رہی ہے؟ ہمارے والد بھی کرتے تھے، ہمارے دادا بھی کرتے تھے، ہمارے پردادا بھی کرتے تھے. اگر انہوں نے ایک غلطی کی تو لازمی ہے کہ اولاد بھی وہی غلطی کرے. ایسے لوگ جب جہنم میں، اور ایسے سرداران، ایسے وڈیرے جو لوگوں کو دین پر چلنے کا نہیں دین سے روکنے کا حکم دے، تو پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب جہنم کے اندر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ مخاطب ہوں گے اللہ کی طرف، ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ اس کو ڈبل عذاب دیجئے گا، کیونکہ اس جہنم تک پہنچانے والا یہی وہ لعین شخص ہے جو ہمیں جس نے ہمیں اس جہنم کے اندر پہنچایا. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، یا اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی پیروی کی، فاولونا سبیلا، بس ہمارا دماغ ہمارا دل اسلام سے پھر گیا. لہذا کیا ہے، اگر کسی مسلمان میں کوئی کمی دیکھے تو اس کو اولاً پیار محبت سے سمجھا دے، اور اس کو اگر یہ معلوم ہے کہ پیار محبت سے بھی نہیں مانے گا تو کم سے کم اللہ نے فرمایا قلب کے اندر دل میں اس کو برا سمجھو کہ اس کا یہ عمل اور یہ فعل برا ہے. تو پیمانے نبوت کے اندر انسان اپنے آپ کو تولے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایمان کس درجے کا ہے. نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی ہمت، زبان سے روک دو، زبان کی بھی نہیں ہے. فرمایا وذالک ضعف الایمان، یہ تمہارے ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ تم اس کو دل سے برا سمجھو. کم سے کم اس زمانے میں دل سے تو برا سمجھے. نہیں عن المنکر، کیوں برا لگتا ہے، اس کی بھی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جن کی صحبت اختیار کرتا ہے، اس انسان پر ویسے ہی رنگ چڑھے گا. ایک انسان ہمیشہ فاسق و فجار لوگوں کے اندر رہتا ہے تو وہ کیا کہے گا، چلو یار کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، کبھی نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا. اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، دنیا دے رکھی ہے، مال و دولت دے رکھی ہے اللہ نے، اور اگر ہم اسی نہیں کریں عمل تو کیا جاتا ہے. بروں کی صحبت کا اثر بھی لازمی ہوتا ہے اور نیک صحبت کی اثر کا اثر بھی لازمی ہوتا ہے. اگر بروں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے تو اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے جو خانقاہ سے وابستہ تھے، پھر دور ہو گئے، پھر جب دوبارہ لوٹ کر کے آئے تو انہوں نے بتایا کہ جو زندگی ہم نے یہاں دیکھی تھی اس زندگی کا تو خواب و خیال بھی باہر کے لوگوں میں نہیں ہے. ہم نے ہر قسم کا ہر قسم کے گناہ کیے لیکن کسی گناہ کے اندر ہمیں سکون نہیں ملا، کیونکہ گناہ کیا ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. تو جب جہنم گرم ہے تو گناہ بھی گرم ہے، گناہ بھی گرم ہے تو کیا ہوگا، گرمی میں کسی کو سکون ملے گا؟ ابھی یہیں پنکھے سے اٹھا کر کے باہر بھیج دیا جائے، جاؤ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، وہ آدمی پانچ منٹ کھڑا ہوگا، اس کے بعد کیا کہے گا، اب مجھ سے نہیں کھڑا ہوا جاتا. کیوں، یہ گرمی قابل برداشت نہیں ہے. تو جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد کیا ہے، اس کے دل میں ایک آگ سی لگ جاتی ہے، چاہتا ہے سوؤں نیند نہیں آتی، چاہتا ہے کہ میری زندگی میں آرام ہو، چین و سکون اور راحت ہو، چین و سکون اور راحت نہیں ہے. پھر مجبور ہو کر واپس یو ٹرن لیتا ہے، کیونکہ جس نے پہلے ایک اصلی زندگی دیکھی ہو پھر وہ گناہ کی طرف گیا تو ایسا انسان ایک وقت میں لوٹ کر ضرور آتا ہے. پھر اس نے کہا کہ یار وہ زندگی میری اچھی تھی، کم سے کم اگر کھانے کے لیے ایک وقت تھا لیکن سکون سے تو تھا، اب میں کھا رہا ہوں تین وقت لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے میرے. تو جب وہ لوٹا دین کی طرف اب اس کو اطمینان حاصل ہو. اور نیکی کے اندر کیا مادہ ہے کہ دل کے اندر چین سکون اطمینان، اس کو ہر وقت یہ رہے گا یا اللہ میری فائل تیار ہے، مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میں مروں گا، کیونکہ حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا, تحفۃ المؤمن الموت, مومن کے لیے تحفہ سب سے بڑا یہ کیا ہے, موت ہے. کیوں, ہر انسان اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے. بھئی آپ لوگ ایک گھنٹے کے لیے آئے یہاں پر, ڈیڑھ گھنٹے کے لیے, تو بھی آپ کا خیال کیا ہوتا ہے, نماز کے بعد کچھ حضرات تو آ کر ملتے ہیں, مسافہ کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, اور کچھ حضرات نماز پڑھتے ہیں اور چپل اٹھائی اور سیدھا گھر. تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر گھر یاد آ گیا, دور ہوئے, دور ہونے کے بعد کیا ہوا, گھر یاد آیا, بھاگے. تو جمعے جمعے کا آنا یہ بھی چلو پورا نہ صحیح, چارانہ تو صحیح فائدہ ہوگا, لیکن اگر ہفتہ بھر آئے, روزانہ آئے, روزانہ دین کی باتیں سنیں, جب دین کی باتیں بار بار کان میں پڑیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دین کی باتوں کو اس کے دل میں قرار اور جگہ عطا فرما دیں گے, اور پھر اللہ والوں کی جب صحبت ملے گی, پھر وہ انسان گناہ کر جو اس زندگی سے لوٹ کر آیا ہے, وہ انسان کہے گا اللہ اب مجھے اس حرام کام سے بچا لے, مجھے اس حرام کام سے بچا لے, ورنہ کیا ہے, پھر وہی پریشانی اور وہی مصیبت والی زندگی ہے. لہذا اللہ نے وقت دیا ہے, دوستو زندگی ابھی نہیں گزری, ابھی آخری سانس باقی ہے ہمارے اندر. آخری سانس ہمارے اندر باقی ہے, اور جب تک سانس باقی ہے اگر بندہ یہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, فرمایا کہ 70-80 سال اس نے گناہ کیے, گناہ کرنے کے بعد مرتے وقت اس کی زبان سے کیا نکلا, اے اللہ مجھے معاف فرما دے, میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی, یا اللہ مجھ جیسے کمینے کو تو معاف فرما دے, تیرے خزانہ رحمت کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. حق تعالی جل شانہ حدیث قدسی میں کیا فرماتے ہیں, اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کہ تیرے گناہوں سے زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ چلے جائیں, اور پھر تو مجھ سے معافی مانگ, میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے ایک ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوگی, کیونکہ وہ خزانہ غیر محدود خزانہ ہے, اللہ کی رحمت کا خزانہ غیر محدود ہے. آپ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ تو دور کی بات ہے, ورلڈ بینک کے پاس صرف اس کراچی کی آدھی آبادی بھیج دیجئے کہ بھائی ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیجئے, آپ وہ ایک دن کریں گے, دو دن کریں گے, تین دن کریں گے, اس کے بعد کہیں گے ہمارا بینک تو خالی ہوتا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بینک کے اندر کمی کی کوئی وہ نہیں ہے, تم جتنا مانگو گے, جتنا مانگو گے میں اتنا زیادہ خوش ہوتا ہوں. کہ بندہ جب سوال کرتا ہے, دادا نے ایک عجیب حدیث بتلائی, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے, اس نعمت کو اپنے بندے کے اوپر دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. مثلا کسی نے مسواک ہدیہ کی تو کیا ہے, مسواک کرنا شروع کیا, نعمت ملی ہے نا. دادا فرماتے تھے کہ مجھے جو لوگ ہدیہ دیتے ہیں, کوئی کپڑا ہدیہ دے گیا کہ حضرت میں یہ سلوا کر کے آپ کے لیے لایا ہوں, فرمایا کہ بہت سے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یار یہ جو گفٹ ملا ہے یہ عید پر استعمال کریں گے, عید پر پہنیں گے, عید پر پہنیں گے. فرمایا پتہ نہیں تمہیں عید نصیب بھی ہوگی یا نہیں, تو اس کو فوراً پہنو, فوراً استعمال کر لو, تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے. اللہ نے ہمیں گندا رہنے کا حکم نہیں دیا, پھر جس نے دیا ہے اس کی بھی تو خوشی ہوتی ہے نا, کہ یار میں نے جو دیا تھا وہ انہوں نے پہن لیا, میری چیز قبول ہو گئی. تو اللہ انسان اپنے ماحول سے، اپنے برادری سے ان بدعات کے اندر اگر نکلنا ہے تو ان بدعات سے نکلنے کے لیے انسان کی روح کے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے کہ انسان کسی بھی طریقے سے ٹال کر کے اس روح اس سے نکل جائے. یہ شرعی پردہ ہے گھر کے اندر. نمبر دو، آج کل جو بیماری زیادہ عام ہے ہم سب کے اندر وہ ہے غصہ. غصہ سب سے زیادہ ہے. سڑک پر دیکھو، سڑک بند ہے، پیچھے 100 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ سامنے 2 گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں گاڑی ایک طرف نہیں کر رہے، اپنی لڑائی میں لگے ہوئے. ٹھیک ہے بھائی، اس کا ہرجانہ لینا اس کا حق بنتا ہے، لیکن کم سے کم لوگوں کو تنگ تو نہ کرے کہ جو بیچارہ 1 گھنٹے میں گھر پہنچتا تھا وہ اب 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ رہا ہے، وہی کھڑے ہو کر کے لڑ رہے ہیں. اچھا تو یہ کہ معاف کر دے، لیکن اگر غلطی سے مار بھی دیا ہے اس سے کہو بھائی میں آپ کو بنوا کے دے دیتا ہوں. تو آج غصہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم غصے کے اندر یہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہم حدود شریعت کو پھلانگ رہے ہیں یا نہیں. ہم حدود شریعت کو پھلانگ جاتے ہیں. ہم کسی نے کہا الو، اس نے بولا تو الو کا پٹھا. ہمیں حدود، اللہ تعالی نے حدود مقرر فرمائی، فرمایا دیکھو قصاص کے اندر بھی اللہ نے حد مقرر فرمائی. کیا ہے؟ کہ گردن کے بدلے گردن، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ. اور اگر کوئی مکہ مارے تو کیا ہے؟ فرمایا کہ اولاً آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فمن عفا واصلح، فرمایا جس نے معاف کیا اور صلح کر لی تو اللہ تعالیٰ کیا اس کے لیے اجر ہی اجر ہے اس کے. لیکن آج ہم معاف کرنے کو، یہ معاف کرنا جو ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے. کوئی انسان ستا رہا ہے، اذیت پر اذیت پہنچا رہا ہے، لیکن وہ انسان صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے، چپ چاپ صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ یہ جو آزمائش آئی ہے اللہ میں کس سے شکوا کروں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا غم بڑھا؟ بیٹے تھے، سگے بیٹے، تو کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنا غم، اپنے آنسو اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں. کیا مطلب ہوا؟ دیکھو غم آیا، آپ ایک غم اپنے دوست، آج کیا کہتے ہیں گھر پر کہا اہلیہ سے کہ بھائی بڑا پریشان ہوں، کچھ مسائل ہیں، میں جا کر اپنے دوست سے شیئر کر کے آتا ہوں، یعنی اس کے سامنے رکھ کر کے آتا، ہو سکتا ہے کوئی راستہ بتلا دے. لیکن وہی انسان اپنے کسی معاملے کے اندر کسی بھی وقت مسجد کے اندر آ کر 2 رکعت پڑھ کے یہ نہیں کہتا یا اللہ میں اس مشکل میں مبتلا ہوں اور اس مشکل کا آسان حل یا اللہ تیرے پاس ہے، تیری ذات اور تیری رحمت غیر محدود ہے، اگر تو چاہے تو ایک کن سے میرے اس فیصلے کو، اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے، یا اللہ اس کو دور فرما دے. بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا؟ فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، پھر اس کے بعد اس کو جوڑو. تو معلوم ہوا کہ مصائب و پریشانیاں تو آتی رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ انسان انسان سے مشورہ کرے، بے شک کرے. وشاورہم فی الامر، حکم دیا گیا ہے کہ مشورہ کرو اپنے کاموں کے اندر. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، مشورہ کرنے کے بعد جو رائے دل کے اندر آ گئی، فتوکل علی اللہ، بس اس توکل کر کے پھر اس کام کو شروع کر دو. میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا خندق کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے مان لی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ کی تیاری کے لیے نکلے تو کیا ہوا؟ یہ بٹن بند کرو. آپ کو آپ ہی کو کہہ رہا ہوں ہاتھ جو بٹن بند کرو بٹن. تو اب علی صحابہ اکرام کے اندر یہ بات چل پڑی کہ اللہ کے نبی کو ہم نے ایسا تو نہیں مجبور کیا کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے. اب علی الصلاۃ والسلام جب باہر آئے تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ کو مدینے سے باہر نکل کر لڑنے کا مشورہ دیا اور آپ کا منشا یہ تھا کہ اندر لڑے، لہذا ہم معافی چاہتے ہیں جیسے آپ کی مرضی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی جب سامان آلات حرب پہن لیتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب تک وہ لڑے بغیر واپس نہ آئے. تو جب نبی کو نبی مشورہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا، ہم کون مشورہ کرے؟ اللہ سے دعا کرے، دعا کرنے کے بعد مشورہ کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. آج گرمی ہے بھائی، آج مشورہ کرے انسان. ٹھیک ہے بھائی، عبد الکریم چاچا سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اپنے اگر گھریلو معاملات ہیں، گھر کے اندر مثلا کوئی جھگڑا ہو گیا تو کیا ہے، سب کو جمع کرو، بٹھاؤ، ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کرو، یہ معاملہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا. جب چیز سامنے آ جائے، اولاد ہے، بھائی بہن ہے، کوئی غلطی ہو گئی، تو بڑے کا حق کیا ہے، سب کو بلائے، بیٹھ کر ان سے مشورہ کرے کہ بھائی یہ کام کس طرح سے ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو رکعت اللہ تعالی سے ضرور پڑھے اور پڑھتا رہے کہ اللہ میری اس مشکل کو آسان کرنے والے صرف آپ ہیں، میرا یقین ہے، میں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر مشورہ کرنے جا رہا ہوں، ورنہ میرا توکل صرف آپ کی ذات کے اوپر ہے. حضرت عمر نے کیا کہا تھا، فما اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے، لیکن تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما تھا. بس اگر میرے نبی نے نہ چوما ہوتا تو عمر بھی تجھے کبھی نہیں چومتا. یہ ایمان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو انسان کیا ہے، اللہ کے سامنے اپنے بزرگوں سے بھی کہے، اللہ والوں سے بھی دعا کے لیے کہے، علماء سے کہے، مسجد کے امام سے کہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرے، لیکن خود بھی دعا کرے. وہ کہنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو گورنر لگے ہوئے، بس یہ دستخط کریں گے تو میری دعا قبول نہیں. اپنی احتیاج، اپنا آپ کو گرانا، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے، مشکات کی روایت کے اندر، کہ ایک بندہ جب روتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ وہ جو بندہ نیچے رو رہا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، یا اللہ تو ہمیں اجازت دے، ہم اس کا رونا سننا چاہتے ہیں، ہم اس کا رونا سننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ سنو. دادا نے اس کی عجیب مثال بیان فرمائی، فرمایا دیکھو ملائکہ کے اندر عبادات ہیں، جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو تشہد کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ تشہد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان کے اندر اللہ نے مادہ گناہ نہیں رکھا اور یہ آنسو نہیں رکھے ان کے اندر. تو جب وہ ایک ایسی چیز دیکھتے ہیں تو وہ اس کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہے کہ اللہ میری یہ مشکل ہے، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں نے آپ کی بہت گناہ کیے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. تو ملائکہ اس کی دعا سننے کے لیے آتے ہیں. وہ پاک یعنی ملائکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثر اور یہ اثرات تو رکھے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. بھئی جبرائیل علیہ السلام کے سامنے پوری دنیا کی سب سے خوبصورت عورت گزر جائے تو جبرائیل علیہ السلام کو کیا معلوم کہ اس کی خوبصورتی کیا ہے. یہ مادہ تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا اور پھر اس کو منع کیا کہ دیکھ حسن آ بھی جائے نظر نیچے کر لی, نظر نیچے کر لی. کیونکہ یہ چیز ایسی ہے, زنا, ماں باپ کی نافرمانی, اور غالباً تیسری چیز سود ہے. یہ یدن بھی یدن ہے, ایک ہاتھ دو گے ایک ہاتھ لو گے. ایک انسان, پچھلے جمعے بھی یہ واقعہ سنایا تھا میں نے کہ ایک ماشکی سنار تھا, سنار مالدار ہوتے ہیں تو اس زمانے میں ٹینکیاں نہیں تھی, وہ ماشکی اس کے گھر میں آتا تھا پانی ڈالنے. ماشکی وہ ہوتا ہے جس کی کمر پر چمڑے کا ایک لمبا, اتنا بڑا لمبا وہ ہوتا ہے, اس کے اندر وہ پانی بھرتا ہے اور گھروں کے اندر جا کر, یعنی چلتا پھرتا ٹینکر ہے. یہ ٹینکر تھا, یہ اب تو ختم ہو گیا, اب تو نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں یہی ٹینکر سمجھا جاتا تھا. تو وہ آیا جب گھر میں پانی ڈالنے, تو بیوی نے دروازہ کھول دیا. اس نے اس کی بیوی کو یہاں سے پکڑا, پھر ایک دم چھوڑ دیا اور نکلا اور بھاگ گیا. بیوی پریشان ہو گئی کہ یہ 10-15 سال سے ہمارے یہاں پانی ڈال رہا ہے, یہ آج اس کو کیا ہوا؟ اس نے کہا شوہر آئے گا تو بتاؤں گی. جب شوہر واپس آیا تو شوہر سے بتایا. شوہر نے پوچھا کیا وقت تھا؟ اس نے بتایا اتنے بجے یہ واقعہ پیش آیا. اس نے کہا اس وقت میرے پاس ایک عورت سونا خریدنے کے لیے آئی تھی, مجھے وہ پسند آ گئی, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, وہ بھی یہی وقت تھا, وہ بھی یہی وقت تھا. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہنوں کی عزت محفوظ رہے تو اپنی نظر جھکاؤ, ہماری ماں بہنوں کی عزت محفوظ رہے گی. اگر ہم نے اپنی نظر نہیں جھکائی تو ہماری ماں بہنوں کو بھی پھر جب کوئی دیکھتا ہے تو کتنا غصہ آتا ہے. بولو بھائی اس مسجد میں, اس مجمع کے اندر میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان ایسا ہوگا کہ جو کہے ہاں بھائی دیکھتے رہے ہماری ماں بہن کو, ہمیں ہمارا کیا جا رہا ہے. ہے بھائی کوئی ایسا؟ نہیں. تو جب ہم اپنی ماں بہن بیٹی کو, بیٹی کے بارے میں یہ سوچ کر کے کہ یار یہ میری ماں بہن بیٹی ہے, خبیث کس نظروں سے دیکھ رہا ہے, اگرچہ اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا ورنہ گردن اتار دے اس کی, لیکن کیا ہے دل میں کڑ رہا ہے کہ یار اس خبیث کو اتنی بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ میری ماں بہن کی طرف دیکھ رہا ہے. تو سوچو جب آپ کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہے اور وہ اگر سامنے ہو تو اس کا کیا حال ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کا مقام دیکھیے, فرمایا بیٹھ جا, بیٹھ گئے. فرمایا تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے, سمجھانے کا انداز دیکھیے اب علیہ الصلاۃ والسلام کا. فرمایا تمہاری ماں ہے؟ جی ہے. بہن ہے؟ جی ہے. خالہ پھوپھی ہے؟ جی ہے. فرمایا ایک آدمی آتا ہے اور تم سے کہتا ہے مجھے ان سے زنا کرنے کی اجازت دو, تم اجازت دو گے؟ کہا نہیں. آنسو کیا کرو گے؟ کہا سر قلم کر دوں. کہا تو جس سے زنا کرنے جا رہا ہے وہ کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی خالہ ہے, کسی کی پھوپھی ہے. پھر آپ علیہ السلام نے اس صحابی کے سینے پر ہاتھ مارا, فرمایا اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ, یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے, اس کے دل کو صاف فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. صحابی فرماتے مرتے دم تک مجھے زنا کا خیال نہیں آیا کہ میں زنا کروں. ایک زنا تو آج لوگ بس زنا اس کو سمجھتے ہیں کہ انسان بدفعلی کرے. نہیں, نظر بازی بھی آنکھوں کا زنا ہے. زین العین النظر, نظر بازی بھی آنکھوں کا زنا ہے. تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے؟ لہذا انسان توبہ کرے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی, یہ غلطی ہوئی, میں معافی چاہتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا اس طریقے سے. لیکن یہ نہ ہو کہ وقتی طور پر اس وقت کہے کہ میاں ابھی معافی مانگ لو تاکہ ہمارا معاملہ بچ جائے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ اس وقت عزم مصمم ہو کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا. ہاں پھر ہو گیا بتقاضائے بشریت تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, پھر آؤ, پھر اللہ سے معافی مانگو. وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگ لو. اگر وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی یا اللہ اس نے یہاں گناہ کیا تھا, تو وہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ اس نے اسی زمین کے اوپر اس نے معافی بھی مانگی تھی. زمین بھائی یوم دن تو حدیث و اخبارہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن زمین اپنی خبریں لوگوں کے سامنے کھولے گی تب لوگوں کا احساس ہوگا یار میں نے تو اس جگہ پر یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا. تو دوستو گناہ کی زندگی کے اندر ایک ذرہ برابر, ایک رتی کے برابر بھی ان کے اندر چین اور سکون نہیں ہے. ان کے چین سکون اللہ کے راستے کے اندر ہے. جس کو انسان کیا سمجھتا ہے بڑا مشکل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دجال جب آئے گا اس کے ایک ہاتھ کے اندر آگ ہوگی اور ایک ہاتھ کے اندر پانی ہوگا, اور جو انسان پانی کی طرف بھاگا اللہ تعالیٰ اس کو مرتد اور کافر بنا کر کے ماریں گے, اور جو انسان آگ کی طرف بھاگے گا اللہ اس کو نجات عطا فرما دیں گے. فرمایا تمہیں دیکھنے میں لگے گا یہ آگ جلا دے گی لیکن بچانے والا میں ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر میں بچا سکتا ہوں تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی میں آگ سے بچا سکتا ہوں. لہذا اگر تمہارے سامنے ہو تو پانی کی طرف مت جانا, آگ کے اندر کود جانا, ہم تمہیں اس آگ سے خلاصی عطا کریں گے. تو آج لوگ سمجھتے ہیں مال و دولت جمع کرو اس سے کیا ہے, ہمارا اسٹیٹس بڑھے گا, ہمارا اسٹیٹس ہمارے معاشرے کے اندر ہم اچھے اور بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگیں گے. قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ صدر تھے یا وزیر اعظم تھے, آپ سعودیہ کے صدر تھے یا امریکہ کے صدر تھے. قیامت کے دن حکم ہوگا آؤ جماؤ, اب اپنا اپنا حساب لاؤ. اس دن فقیر اور بادشاہ دونوں برابر کھڑے ہوں گے. فقیر بھی کانپ رہا ہوگا, بادشاہ بھی کانپ رہا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ این الجبارون. اہل دنیا کے اندر ظلم کرتے تھے مسلمانوں پر, آؤ میرے مقابلے کے اندر. آج تو ہمارے اندر غیرت نہیں بچی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک دفعہ حجاز سے قافلہ آ رہا تھا, حجاز کا قافلہ تھا, حج کر کے واپس آ رہے تھے, ڈاکوؤں نے لوٹا. اور ڈاکو کیا تھے؟ مسلمان نہیں تھے. انہوں نے کہا اگر تم مسلمان ہو تو بلاؤ اپنے نبی کو آ کر تمہاری مدد کرے. یہ بات اڑتے اڑتے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کان میں پہنچ گئی. سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں اس شخص کو قتل نہ کروں میں سوؤں گا نہیں. تو لکھا ہے کہ اگر اس کو حد سے نیند آتی تو کسی دیوار کے کنارے پر ٹیک لگا کر سو جاتا, سویا نہیں. پونے تین سال تک اس شخص کا پیچھا کرتا رہا اور پونے تین سال کے بعد وہ پورا لشکر اس نے پکڑا. پکڑ کر کے جب اس کے دربار میں پیش کیا گیا اس نے سب کو کہا کہ معاف 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 معاف. جس شخص نے یہ کہا تھا کہ اپنے نبی کو بلا, جیسے ہی وہ آیا سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے تخت سے اچھل کر کے جا کر کھڑے ہو گئے. کہا میرا نبی نہیں آئے گا, نبی کا غلام تیرے سامنے حاضر ہے, بول کیا کرنا ہے. سر تن سے جدا کر دیا, سر تن سے جدا کر دیا. یہ لوگ تھے. آج کیا ہے, گانا گانے والے کو, گویے کو پانچ پانچ لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں, ڈانس کرنے والوں کو کیا ہے لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو مسجد کے امام کو, یہاں تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تنخواہ کی, لیکن دیگر مساجد کا بتا رہا ہوں کہ وہاں امام کی تنخواہ کیا ہے, 5,000 ہے. اہل محلہ اگر اپنا فنکشن کرتے ہیں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں, لیکن امام کو دینے کے لیے کیا کہتے ہیں, مولانا آپ کے لیے تو کافی ہے, 5,000 تو آپ کے لیے بہت ہوگا, تو ایک مہینہ گزارا کر کے تو دکھا 5,000 میں, پھر معلوم ہوگا, ایک دن میں اڑ جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ایسی قوموں کے اندر پھر ہجڑے اور کھدڑے ہی پیدا ہوں گے, علماء دین پیدا نہیں ہوں گے. اگر علماء پیدا کرانے تو اہل علم کی قدر کرو, تو علماء پیدا ہوں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ جیسی شخصیت پیدا ہوگی, مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوگی, کہ جن کے باپ اتنے مالدار ہیں کہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو ایک کمرہ بنایا, اس کمرے میں 4 دروازے بنائے, ہر دروازے پہ ایک چپل رکھی اور کہا بیٹا یہاں بیٹھ کر مطالعہ کر, دروازے میں نے چاروں طرف بنائے تاکہ تو جب اٹھے تو تجھے جس طرف بھی تیرا رخ ہو اس طرف دروازہ ہو تو نکل جائے, تجھے تشویش نہ ہو. صرف 40 سال کی عمر کے اندر بڑی ہدایہ جیسی کتاب کا حاشیہ لکھا ہے انہوں نے, اللہ نے ان سے وہ کام لیا. دادا نے فرمایا کہ حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ کیا سالانہ جلسہ ہوا کرتا تھا, تو وہاں ایک صاحب مہمان آئے تو حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ نے دادا سے کہا کہ حکیم صاحب آپ جو ہے ان کی خدمت کریں. طلبہ کو خدمت دی جاتی ہے کہ بھائی تم خدمت کرو. دادا نے فرمایا میں ان کی خدمت کرتا تھا, تو انہوں نے بتایا میں نے مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے, میں نے ان کی خدمت کی ہے. دادا فرماتے تھے کہ انہوں نے بتایا کہ جب پان نگلتے تھے تو یہ کھال اتنی باریک تھی, اترتا ہوا نظر آتا تھا یہاں سے. اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا, اتنی مال و دولت عطا فرمائی تھی, لیکن اس مال و دولت کو دین کے اوپر قربان کر دیا. آج اہل علم بھی ہدایہ کا عاشیہ دیکھ کر دیکھتے ہیں, اس کو حل کرتے ہیں اور اسی سے عالم بنتے ہیں. تو ہم خود اپنے آپ کو مٹاتے جا رہے ہیں. شام میں آج کیا ہو رہا ہے, اہل شام کا کیا حال ہے, کسی کا علم میں نہیں ہے. نہ ہمارا میڈیا دکھاتا ہے, اور وہ دکھائے بھی کیوں, ان کو وہ چیز دکھانی ہوتی ہے جس کے اندر پیسہ ملے, اور ان کو وہ پیسہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں پر ظلموں کبھی دکھانا نہیں. اگر یہی معاملہ کسی کافر کے ساتھ ہو جاتا تو پوری دنیا مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتی, اور ٹوٹے افغانستان کے اندر 42 ممالک داخل ہوئے, اللہ نے ذلیل اور رسوا کر کے وہاں سے نکال دیا ان کو. آج شام کے بچے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, واللہ کسی کے یہاں سے بم جو پھینکا گیا سر اڑ گیا تھا, مغز نظر آ رہا ہے, کسی کی ٹانگ ایسے اڑی, کیونکہ بم کے اندر جو بلیڈ ہوتے ہیں, یہ بڑے جو بم ہیں ان میں بلیڈ ہوتے ہیں, بلیڈ لگا پاؤں کٹ گیا, بچہ بستر پر رو رہا ہے, ماں باپ رو رہے ہیں, لیکن کیا کر سکتے. مسلمانوں اس بات کے اوپر غور کرو, یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے, تم نے ان کی کیا مدد کی, مال نہیں بیچ سکتے تھے, خود نہیں جا سکتے تھے, ان کے لیے دعا تو کر سکتے تھے تم, اگر ہمارے اوپر یہ مصیبت آ جائے ہم کیا کریں گے. لہذا خاص طور پر جمعے کا دن مغرب سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے, اور دونوں خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھ جائے تو زبان ہلائے بغیر دل کے اندر دعا کرے, اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. اس وقت دعا کرے کہ اللہ شام کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما. حضرت کعب, بلکہ ایک صحابی سے روایت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں فتنہ ہی فتنہ ہوگا, اور شام ایسی جگہ ہے جہاں خیر ہی خیر ہوگی. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم یمن کو لازم پکڑ لو, یمن کو لازم پکڑ لو. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں شام مجھے نہ ملے تو میں کہاں جاؤں؟ فرمایا یمن کو لازم پکڑ لو اور وہاں کے تالابوں سے لوگوں کو پانی پلانا, کیونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول شام کے اندر ہوگا, اور اس وقت کی جو حالات ہیں, اس وقت کے جو حالات ہیں آگے تو بہتر اللہ جانتا ہے, لیکن قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر حالات یہ ہوں گے کہ اسرائیل, فلسطین, ترکی, شام, اردن, یہ سارا حصہ اسرائیل کا بنے گا. یہ اس وقت جو قتل و غارت شروع ہوگی, پھر اس کے بعد غزوہ ہند ہوگا, اس کے بعد غزوہ ہند ہوگا. تو ان کے لیے دعا کر کم سے کم کہ اللہ ان بچوں نے بیچاروں کو بولنا پڑھنا بھی نہیں آتا, اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے وہ کیا کرتے ہیں, فریاد کرتے ہیں اللہ ہم کہاں جائیں, ان ظالموں نے ہماری بجلی اڑا دی, ہمارے گھروں میں گیس نہیں ہے, ہمارا کھانا بند کر دیا, اوپر سے بم برسا رہے ہیں, سردی اتنی پڑ رہی ہے, ہمارے پاس پہننے اوڑھنے کے لیے لباس نہیں ہے, یا اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں. وہ یہ چلاتے ہیں یا معاشر المسلمون, یا معاشر المسلمون, اے مسلمانوں تم کہاں ہو, ہمارا ظلم دیکھو, تمہارا دل لرز جائے گا. یا اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ انسان سوچے تو صحیح کہ ایک ماں کو لٹا, ایک باپ اس کی بچی کو بم مارا, بچی کے ٹکڑے ہو گئے, وہ باپ بچی سے لگ کر رو رہا ہے. کیوں؟ اولاد سے محبت نہیں ہوتی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن امت مسلمہ خاموش بیٹھی ہے. یاد رکھنا یہ خاموشی ایک دن یہ اس سیلاب کا پیش خیمہ ہے جس کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں کہ تم ایسے فتنوں میں مبتلا ہوگے کہ تم اللہ سے دعا کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا, اللہ رد فرما دے گا. آج موقع ہے ان کے لیے دعا کرو, اللہ تعالیٰ کل ہمارے لیے بھی ایسی قوم پیدا کرے گا جو ہمارے لیے دعا کرے گی. کریں گے بھائی دعا, کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دونوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی صرف یہ دے دیں نکاح, یہ پانی دینا ہے. نکاح والے حضرات آگے آ جائیں, صرف دولہا, بقیہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے. محمد امین, محمد امین آپ کا نام ہے, عمیر الدین آ جائیں. بھائی میں محمد امین صاحب کے وکیل اور گواہوں کا نام لوں گا, جس کا نام لوں وہ ہاتھ اٹھا دے. محمد امین صاحب کی طرف سے دلہن کی طرف سے وکیل اعجاز بھٹا. موجود ہیں آپ؟ صحیح. محمد صدام, الشام. عدنان مجيد قوائم ملك عمر فاروق عامر رسول دوسرا نکاح عمر الدین خان دلن کی طرف سے وکیل ہیں سید عامر علی جہاں بھی ہو ہاتھ اٹھا دیں ٹھیک ہے. ارسلان فاروقی سید کاظم علی غیاث الدین خان رئیس الدین خان ماشاء اللہ. الحمد للہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. بعد خطبہ مسنونہ کے عمیر الدین خان بل قمر الدین خان ان کا نکاح علینا فاروقی بنت روید احمد فاروقی بوکالت سید عامر علی ارسلان فاروقی سید کاظم علی اور بشہادت غیاث الدین خان رئیس الدین خان. حق مہر 50,000 روپے بصورت زیورات کل مہر نقد. عمیر الدین میں نے آپ کا نکاح علینا فاروقی بنت روید احمد فاروقی سے کیا, کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
جی قبول ہے.
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر. محمد امین و نصیر احمد ان کا نکاح عائشہ بنت اصغر حسین بوکالت اعجاز بھٹا و سلیم رانا محمد صدام عدنان مجید بشہادت ملک عمر فاروق عامر رسول. حق مہر 6,000 روپے کل مہر سکہ رائج الوقت کل مہر نقد. محمد امین میں نے آپ کا نکاح عائشہ بنت اصغر حسین سے کیا, کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
جی قبول کیا.
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ شام کے مسلمانوں پر رحم فرما, اے اللہ اہل شام پر رحم فرما دے. یا اللہ یہ سرزمین انبیاء ہے, اے اللہ یہ انبیاء کی زمین, اے اللہ آج اس کے اوپر بارود کے اتنا پھینکا گیا کہ اللہ شہروں کے شہر برباد ہو گئے. اے اللہ تو مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے. یا اللہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما, ہمیں دین کے اوپر جمنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ سب کچھ ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے, اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے, ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما دے. یا اللہ عمل فضل و کرم سے جتنے لوگوں نے پرچے دیے سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ تو ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے, تو نے حکم دیا فسلو تو ہم سوال کر رہے ہیں. اے اللہ تو عطا فرما دے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما. اللہم لا تردنا خاسرین, اللہم لا تردنا خائمین, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم, اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم, وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.